الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات وقال تعالى إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم وقال تعالى الحج أشهر معلومات وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا ولا الجهاد في رسول الله في سبيل الله يا رسول الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرج بشيء من ذلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام آج ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا یہ پہلی شب ہے ذوالحجہ کی اسلامی کیلنڈر کا یہ آخری مہینہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی کیلنڈر کے جو مہینے اور دن ہیں ان میں مختلف مہینوں میں مختلف دنوں میں مختلف عبادتیں لازم کی ہیں.
جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہے,
اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روزے فرض کیے گئے, راتوں کو تراویح سنت قرار دی گئی, رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کو مسنون قرار دیا گیا, اور جب رمضان کا مہینہ پورا ہوا, شوال کا چاند نظر آیا, یہ پہلی شوال جو ہے وہ عید الفطر قرار دی گئی, اور اس میں صدقۃ الفطر دینے کا حکم, ادا کرنے کا حکم دیا گیا, اور یہ ذوالقعدہ کا ذوالحجہ کا مہینہ ہے. ویسے شوال, ذوالقعدہ اور ذوالحجہ یہ تین مہینے حج کے مہینے کہے جاتے ہیں, اشہور حج, اور ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم اور رجب یہ اشہور حرم کہے جاتے ہیں, حرمت والے مہینے, جن کا اس آیت میں جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی تذکرہ ہے. حضرت ابراہیم علی نبینا والی صلاۃ والسلام کے زمانے سے ان کے لیے مخصوص احکام تھے, ان کا خاص ادب و احترام لازم کیا گیا تھا. ان دنوں میں آپس میں کوئی جنگ نہیں کی جا سکتی, بہت کچھ پابندیاں عائد کی گئی تھی, اور یہی ذوالحجہ کا جو مہینہ ہے اس کا یہ جو پہلا عشرہ, اس کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں جو ابھی بیان کروں گا. اور اسی ذوالحجہ ہی کے اندر نویں تاریخ جو ہے یوم عرفہ کہلاتی ہے, اس کے بھی مخصوص فضائل ہیں. سال کے دنوں میں سب سے افضل دن اس کو قرار دیا گیا ہے, اور دسویں ذوالحجہ یہ قربانی یوم النہر, ویسے قربانی کے تین دن ہیں, دسویں, گیارہویں اور بارہویں. اس میں یہ جو پہلا دن ہے دسویں کا, وہ باقی دو دنوں کے مقابلے میں افضل قرار دیا گیا, اور اسی دسویں کو قرآن پاک میں یوم الحج اکبر کہا گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر وہ خطبہ دیا جس میں حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, اعلیٰ حل بلغ, تو کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ اور صحابہ نے جب اس کا اقرار کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتے ہوئے فرمایا, اللہم اشہد, اے اللہ تو گواہ رہے کہ یہ لوگ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچایا. اسی ذوالحجہ کے پانچ دن, آٹھویں, نویں, دسویں, گیارہویں اور بارہویں, یہ ایام حج کہے جاتے ہیں. اسی ذوالحجہ کے تین دن, گیارہویں, بارہویں اور تیرہویں, ایام تشریق کہے جاتے ہیں. بہرحال یہ ذوالحجہ کا مہینہ جو ہے اس کے بڑے فضائل ہیں. چونکہ ہمارے معاشرے اور ہماری سوسائٹی میں ذوالحجہ کے جو فضائل قرآن اور حدیث میں آئے ہیں, ان فضائل کے مطابق اس کے ساتھ جیسا معاملہ اعمال کا اور اس کے ان بابرکت ایام کی وصولیابی کا کرنا چاہیے وہ کیا نہیں جاتا. اس لیے آج میں نے کہا کہ آپ بجائے در سکے اسی کو عرض کریں گے. باری تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ والفجر کے اندر, والفجر ولیالی ناشر, قسم ہے فجر کی, صبح صادق کی جو طلوع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی. یا کون سی فجر مراد ہے؟ حضرات مفسرین میں سے بعض تو یہ کہتے ہیں ہر دن کی فجر,
چونکہ ہر دن کی فجر ایک نیا انقلاب اور نیا پیغام لے کر آتی ہے، اس لیے اس کی اپنی اہمیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اسی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے اس کی قسم کھائی ہے. اور بعض حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ یوم النہر یعنی دسویں ذی کی جو فجر ہے، اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس کی قسم کھائی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر کے اندر دستور یہ ہے کہ جو رات ہوتی ہے وہ آنے والے دن کے تابع قرار دی جاتی ہے. جیسے یہ آج کی رات ہے، یہ گزشتہ دن کے نہیں بلکہ آئندہ کل جو پہلی ذی الحجہ ہے اس کے تابع ہے. گویا یہ پہلی ذی الحجہ کی رات ہے، پہلی ذی الحجہ کی شروعات غروب آفتاب سے ہو گئی. ہر دن کی رات وہ اگلے والی رات ہوتی ہے جو اس دن سے پہلے ہوا کرتی ہے. لیکن یوم النہر کا معاملہ ایسا ہے، حج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاجیوں کی سہولت کے لیے یہ حکم دیا کہ حج میں وقوف عرفات، عرفات کے اندر حاجی لوگ جو ٹھہرتے ہیں، وہ حج کا ایک بہت بڑا رکن ہے، رکن اعظم. حج کے اندر دو ہی رکن ہیں، وقوف عرفات اور طواف زیارت. وقوف عرفات کا وقت طے کر دیا گیا ہے اور وہ ہے نویں ذی الحجہ کی زوال کے بعد زہر سے لے کر کے جو ہے دسویں ذی الحجہ کی صبح سادی. وہ اتنے وقفے میں کوئی آدمی اگر عرفات میں ٹھہر لے تو اس کا یہ فریضہ ادا ہو جائے گا اور اس کا حج معتبر قرار دیا جائے گا. تو اب چونکہ دور دور سے لوگ حج کے لیے آتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ سواری میں تاخیر ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاجیوں کی سہولت کے لیے یہ نویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب کے بعد بھی دسویں کی صبح تک گویا مہلت دی گئی کہ کوئی اس میں بھی آ کر اگر عرفات کے میدان میں ٹھہر جائے گا تو اس کا حج درست ہو جائے گا، تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر وقوف ہو گیا. گویا یہ رات جو ہے دسویں ذو الحجہ کی رات، وہ دسویں ذو الحجہ کے دن کے تابع قرار دیے جانے کے بجائے اس کو نویں کے تابع بنا دیا. اب یہ دسویں ذو الحجہ والا دن بغیر رات کے رہ گیا. اب اس کی شروعات ہوتی ہے صبح صادق سے، فجر سے. گویا اس دن کی فجر اپنی جگہ پر ایک اہمیت رکھتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی. خیر، آگے دوسری قسم ہے ولیالین عشری، قسم ہے دس راتوں کی. یہ دس راتوں سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جن کی باتیں قرآن پاک کی تفسیر کے سلسلے میں مستند سمجھی جاتی ہیں، امام المفسرین ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی جگہ جگہ ان کے اقوال نقل فرماتے ہیں کہ ولیالین عشرین سے مراد کہتے ہیں یہ ذو الحجہ کے دس دن. یہ پہلا عشرہ جو ہے وہ مراد ہے، ذو الحجہ کا پہلا عشرہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی. اللہ تعالیٰ نے جب اس کی قسم کھائی، اس سے اس پہلے عشرے کی اہمیت اور اس کی عزت اور شرف کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. چنانچہ ویسے دوسرا قول بھی ہے، لیکن حضرات مفسرین نے اسی کو راجح قرار دیا ہے. حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اسی کو صحیح قرار دیا، اور بہت سارے حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں اور مجاہد ہیں، ضحاک ہیں، اور بھی علم تفسیر کے جو بڑے بڑے ائمہ ہیں وہ اسی کو اختیار کرتے ہیں کہ اس میں قسم جن دس دن کی کھائی گئی ہے وہ دس دن یہ ہیں. کون سے؟ ذو الحجہ کے دس دن. اس کی بڑی اہمیت ہے. چنانچہ سال کے دنوں میں کون سے دن افضل ہیں؟ یہ بات حضرات علماء کے درمیان موضوع بحث بنی. دو اشرے ہیں، ایک رمضان کا آخری اشرہ اور یہ ذوالحجہ کا پہلا اشرہ، ان دو میں افضل کون؟ تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں فیصلہ کن بات فرمائی. عام طور پر اہل علم اسی کو اختیار کرتے ہیں کہ دنوں میں تو ذوالحجہ کے یہ 10 دن افضل، اور راتوں میں رمضان کی 10 راتیں افضل. چونکہ دنوں میں یہ عرفہ کا دن انہی 10 دنوں میں آتا ہے، اور عرفہ کے دن کو سید الایام، سال کے تمام دنوں کا سردار کہا گیا ہے. تو سال کے تمام دنوں کا سردار ان 10 دنوں میں آتا ہے، اس لیے یہ 10 دن افضل، رمضان کے اشرے سے بھی افضل. اور وہ راتیں جو ہیں تو وہاں سید الیالی، راتوں کی سردار یعنی لیلۃ القدر، وہ رمضان کی ان 10 راتوں میں آتی ہے، اس لیے وہ افضل. اور یہ جو 10 دن افضل قرار دیے گئے وہ یوں ہی نہیں. ابھی آپ کے سامنے میں نے بخاری شریف کی ایک روایت جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی نقل کی ہوئی ہے، پڑھی تھی، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام، یعنی ایام العشر. سال کے دنوں میں، کسی بھی دنوں میں نیک عمل اللہ کے نزدیک اتنا محبوب نہیں جتنا ان 10 دنوں میں. کسی میں رمضان کے 10 دن بھی آ گئے، ایک عام حکم ہوا ہے سال کے دنوں میں، کسی بھی دنوں میں اللہ کو نیک عمل، نیک کام، اتنا کوئی بھی نیک کام، نماز ہو، تلاوت ہو، دعا ہو، ذکر ہو، روزہ ہو، جو بھی ہو، کوئی بھی نیک کام، امر بالمعروف ہو، نہی عن المنکر ہو، کوئی بھی نیک کام اتنا محبوب نہیں جتنا ان دنوں میں. صحابہ نے پوچھا، ولل جہاد فی سبیل اللہ یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول، اور دنوں میں، یعنی ان 10 دنوں کے علاوہ اور دنوں میں جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کوئی آدمی جہاد میں جائے، وہ عمل بھی ان 10 دنوں میں کیے گئے عمل کے مقابلے میں اللہ کو اتنا محبوب نہیں؟ کہا، ولل جہاد فی سبیل اللہ. آپ اندازہ لگائیے، جہاد فی سبیل اللہ کا مقام بہت اونچا، لیکن ان دنوں میں آپ قرآن کی تلاوت کریں گے نا، تو قرآن کی تلاوت بھی افضل کس سے؟ اور دنوں کے جہاد فی سبیل اللہ سے. ان دنوں میں آپ نماز پڑھیں گے تو یہ نماز بھی اور دنوں کے جہاد فی سبیل اللہ سے. حضور اسی کو فرماتے ہیں، ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی جو اور دنوں میں کیا جائے وہ اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا ان دنوں میں کیا جانے والا کوئی بھی نیک عمل اللہ کو محبوب ہے. الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بذلك من شيء، البتہ کوئی آدمی جہاد کے لیے نکلا اپنی جان اور مال لے کر اور پھر دونوں اللہ کے راستے میں قربان کر دی، کچھ واپس لے کے نہیں آیا، وہ عمل تو البتہ ان دنوں میں کیے گئے عمل کے مقابلے میں بہتر ہے، باقی نہیں. اسی روایت کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ گویا رمضان کے آخری اشرے سے بھی یہ اشرایا نے اس کے دن کیا ہیں؟ افضل. راتیں اس کی افضل قرار، علامہ ابن قیم نے بھی اور ہمارے اکابر بھی عام طور پر اپنی تصانیف میں یہی چیز نقل فرماتے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ 10 دن کتنے
اللہ تعالیٰ کے یہاں قیمتی ہیں. حضرت
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت مسند احمد میں کہ سال کے کسی بھی دن میں کیا جانے والا نیک عمل اتنا محبوب اور اتنا اونچا, لفظ اعظم بھی ہے احب کے ساتھ, اتنا محبوب اور اتنا اونچا اللہ کے یہاں نہیں جتنا ان دنوں میں کیا جانے والا کوئی بھی نیک عمل. اس لیے تم فاکثر التکبیر والتہلیل والتحمید, ان دنوں میں تم لوگ کثرت سے اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, الحمدللہ پڑھا کرو.
یہ حضور کا ارشاد ہے.
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت
جو ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر ہے,
اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سال کے اندر کسی بھی دن میں اللہ کو اپنی عبادت اتنی محبوب نہیں. دیکھو اللہ کی شان تو بے نیاز ہے, بندے اللہ کی عبادت کریں اللہ کو اس کی ضرورت نہیں, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ بندوں کی عبادت سے, بندوں کے ساتھ تعلق کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں. تو سال کے کسی بھی دنوں میں اللہ کی جو عبادت کی جائے وہ اللہ کو اتنی پسند نہیں جتنی ان دنوں میں. آگے حضور فرماتے ہیں ان دنوں کا ایک روزہ ایک سال کے روزے کے برابر, اور ان دنوں کے ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر. سنو بھائی, اب تو پاک صاف ہو کہ وہ آپ یہ نو روزے رکھیں گے تو یوں سمجھیے کہ آپ نے نو سال کے روزے رکھے, اور ان دس روزہ چونکہ دسویں کا رکھا نہیں جا سکتا, اور ان دس راتوں کی عبادت کریں گے گویا آپ نے دس لیلۃ القدر کی. رمضان میں تو ایک ہی لیلۃ القدر ہے, لیکن یہاں آپ کو ان دس راتوں کی عبادت کے نتیجے میں دس لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب ملے گا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان دنوں کی کتنی قدر و قیمت ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں. انہی دنوں میں جو آدمی جتنا اللہ کا ذکر, تکبیر وغیرہ, لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات, اور لوگ گویا اللہ کا نام ذکر کریں ان مقررہ دنوں میں, ایام معلومات, اس کے مراد کون سے دن؟ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایام معلومات کیا کی تشریح تفسیر, یہ دس دن. ان دس دنوں میں تکبیر, اور یہ چنانچہ ہے بخاری ہی میں کہ ان دنوں میں حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ بازاروں میں نکلتے تھے اور زور سے تکبیر, اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ, ہم پڑھتے تھے اور ان کو پڑھتا ہوا سن کر لوگ بھی زور سے پڑھتے تھے, ایک گونج سی پیدا ہو جاتی تھی. گویا ان دنوں میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے. بہرحال اب جیسا کہا نا, کوئی کسی خاص عبادت کی تعین نہیں ہے, العمل الصالح ہو, کوئی بھی نیک عمل جو ان دنوں میں کیا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا اور بڑا محبوب ہے. اور دیکھو ان دنوں کی خصوصیت بتلاویں ہم آپ. ان دن حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کلام کیا ہے کہ ان دنوں کو اتنی فضیلت کیوں حاصل ہوئی, وجہ کیا؟ تو اس کی وجہ پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے, یہ دن ایسے دن ہیں کہ اسلام کی ساری عبادتیں ان دنوں میں ادا ہو سکتی. ان دنوں میں حج, ان دنوں میں قربانی, ان دنوں میں روزہ رکھنا چاہیں تو روزہ رکھیے, ان دنوں میں آپ جو ہے عمرہ کرنا چاہیں تو عمرہ کیجیے, ہر نیکی کا کام کیا جا سکتا ہے. جبکہ رمضان جیسا رمضان بھی کوئی
कोई हज कर सकता है उसमें? देखो जितनी भी इबादतें हैं ना, रोजे, रमजान के रोजे फर्ज किए, लेकिन इन फर्ज रोजों के अलावा नफल रोजे साल में आदमी जब चाहे रख ले, पांच दिनों को छोड़कर। अल्लाह ताला ने नमाज फर्ज की पांच वक्त की, इन पांच वक्त की नमाज के अलावा जब नफल पढ़ना चाहे मकरूह अवकात के अलावा में पढ़ सकता है। वो इन दिनों अल्लाह ताला ने हज फर्ज किया, लेकिन हज नफल भी आदमी और दिनों में अदा नहीं कर सकता। कब कर सकता है? हज के दिनों में। हज एक ऐसी इबादत है जो इन्हीं दिनों में अदा हो सकती है, और दिनों में नहीं। मक्का में रहते हुए भी कोई आदमी जावे अरफात में, ने उनिया में जावे, ने वहां कंकरियां मारे, कुछ नहीं। वो तो ये जो औकात मुकर्रर हैं, जो दिन, उन दिनों में ये काम करेगा तो ही हज, वरना नहीं। उमरा तो साल भर चलता है, लेकिन हज नहीं। कुर्बानी, ये कुर्बानी के भी तीन दिन है, कौन से? 10, 11 और 12। ये अमल भी एक ऐसा अमल है कि इन तीन दिन के अलावा साल भर में कहीं नहीं, कभी नहीं कर सकते आप कुर्बानी। वो हदी अलग है, उजिया जिसको कहते हैं। तो हमारे यहाँ उर्दू में कुर्बानी वो दोनों के लिए बोली जाती है, अरबी में ये ईद के मौके पर जो होती है जिसको उजिया कहते हैं, और हाजी लोग जो करते हैं वो क्या कहलाती है? हदी कहलाती है। और हमारे उर्दू वाले उसको भी कुर्बानी बोलते हैं, इसको भी कुर्बानी बोलते हैं, लेकिन हकीकत में ये कुर्बानी तो हज़रत इब्राहिम अल्लाह नबीना वाली सलात वसलाम की सुन। उसके तो तीन दिन मुकर्रर हैं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। दुनिया के किसी भी हिस्से में आप जाओ, इन तीन दिन के अलावा आप कुर्बानी नहीं कर सकते। तो उन तीन में 10वीं तारीख आती है ना, और हज के अय्याम जो पांच बताए गए उसमें 8, 9 और 10 आता है, अय्याम हज भी आते हैं। तो हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी फरमाते हैं कि यह अशरा ऐसा है कि सारी इबादतें इसमें आदमी अदा कर सकता है, जबकि इस अशरे के अलावा साल भर में कोई ऐसा ये नहीं मिलेगा उसको अशरा। रमज़ान का अशरा अपनी जगह पर, लेकिन वहाँ हज नहीं हो सकता, वहाँ कुर्बानी नहीं हो सकती। दोबारा इसकी जो ख़ास अहमियत है इसी के पेश नज़र, इसलिए इन 10 दिनों में जो है हमारे असलाफ के यहाँ इबादत का बड़ा अहतमाम किया जाता था। हम लोग जो है ना, ये इबादत के मामले में भी रस्म और रिवाज के पाबंद हैं। क्या रस्म? बचपन से बाप दादा से चल जाए कि भाई शबे बारात, शबे बारात की इबादत करेंगे। हालांकि शबे बारात के सिलसिले में हदीस में जो आया है, रिवायतें जो आई हैं, वो इतनी ऊंची और इतनी सेहत के दर्जे तक पहुंची हुई नहीं। उलमा यहाँ जान, आज इस ज़माने में एक बहुत बड़ी जमात तो ऐसी है जो शबे बारात की किसी भी फजीलत को मानने के लिए तैयार नहीं है, गैर मुखलदीन की जमात। हमारे अकाबिर ने तो शबे बारात, लेकिन शबे बारात के फजाइल जिन रिवायतों से साबित होते हैं वो बहुत कम दर्जे की, हसन ले गई ही। जिन जिन अहादीस से अहकाम साबित होते हैं उसके 4 दर्जे बताए, सही ले नहीं और सही ले गई नहीं, हसन ले आई नहीं, हसन ले गई नहीं। तो एक 6 दर्जे की जो एकदम है रिवायत दलील के अतबार, ऐसी रिवायतों से ही हुक्म साबित होता है किसका? शबे बारात की इबादत की फजीलत। उसका हम इतना इस्तेमाल करते हैं, ओ हो, घरों में भी औरतें भी जागेंगी, लोग भी जागेंगे और ये सब करेंगे, और ये अशरा उसकी इतनी, उसका कोई अहतमाम नहीं किया जाए। और एक तो ऐसा है कि जिसका कोई वजूद ही नहीं, शबे मेराज, मेराज तो हुई है, मेराज तो हुई है, और मेराज ही में कुरान मेराज के एक हिस्सा जिसको इसरा कहते हैं, मस्जिद हराम से लेकर के बैतुल मुकद्दस तक, उसका तो तذکرہ कुरान में भी है। सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिद अल हराम इलल मस्जिद अल अक्सा। और उसके बाद का आगे का दूसरा जो पार्ट है हिस्सा, कि वहाँ बैतुल मुकद्दस से लेकर ऊपर आसमानों में जन्नत, उसका वहाँ तذکرہ नहीं, लेकिन बुखारी और हदीस की तमाम किताबों में, सही रिवायतों में उसका तذکرہ मौजूद है। और नमाज जैसी इबादत भी अल्लाह ताला ने उसी मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई उम्मत के लिए,
वो सब ठीक अपनी जगह पर बिल्कुल साबित है, लेकिन मेराज कब हुई और मेराज की रात की कोई खास फजीलत है? आप पूरी हदीस के जखीरे को उठाकर देख लीजिए, मेराज की रात की कोई खास, जैसे शब कदर की फजीलत है, शब बरात की फजीलत है, ऐसे मेराज की रात की कोई खास फजीलत कहीं आपको कुरान में या हदीस में नहीं मिली। फिर यह कि मेराज की रात, मेराज कब हुई, आप सीरत की किताबें उठाकर पढ़ लीजिए, महीना ही मुतय्यन नहीं, कोई ये महीना बतलाता है, कोई दूसरा महीना बतलाता है, और फिर तारीखों में भी बड़ा इख्तिलाफ। ये जो 27 रजब लोग नक्की करके बैठे हैं और फिर उसमें रोज़ा भी रखते हैं आवाम, नाम भी उनके नज़दीक हज़ारी रोज़ा, यानी गोया इस एक रोज़े का सवाब कितना हज़ार के बाद, हालांकि इसकी कोई सबूत नहीं। उसका होता है क्या है? कर अगर से ज़रूरत नहीं है, न करना चाहिए, लेकिन कर रहे हैं। लेकिन ये अशरा ज़ुल्हिज्जा का अशरा, ये मुबारक दिन, इसका इतना अहतमाम हमारे बड़ों ने किया, सहाबा ने किया, असलाफ ने किया। आज हम जो है ना, जो है मैंने कहा ना, इबादत के मामले में भी रस्मों रिवाज के पाबंद हो गए, तो हमने ये पाया नहीं अपने इससे, तो हम इसको करते हैं, हालांकि इसकी तरफ खास तवज्जो की ज़रूरत है। इसलिए इन अय्याम को ज़ाया न किया जाए, उसको जो है यूं ही छोड़ा ना जाए, एहतमाम हो, घर में भी मुतवज्जे किया जाए। इन दिनों के अंदर रोज़ों का भी एहतमाम, एक रोज़ा साल भर के रोज़े के बराबर, रातों में इबादत का एहतमाम, हर रात की इबादत का सवाब लैलतुल कदर की इबादत के बराबर, और फिर इबादत जो भी अमल साल है, अल अमलु साल है, हाँ इतना नेक अमल, जो नेक अमल करेंगे, हर अमल अल्लाह को प्यारा है इन दिनों में किया जाने वाला, इसलिए इन 10 दिनों में इसका खास एहतमाम करना। फिर उसमें कुर्बानी भी आती है, कुर्बानी का तो बाकायदा हुक्म दिया गया है, बाद लोग जो निसाब के मालिक हैं उनको कुर्बानी भी करनी चाहिए, वाजिब है वो तो। अब बहुत से वो लोग जिनके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, लेकिन वो यूं समझते हैं कि मेरे ऊपर वाजिब नहीं है और करते नहीं हैं। मसलों के मामले में भी लोग जो है ना खुद ही मुस्तहिद बन जाते हैं। बड़े बहुत सी बड़ी तादाद वो है जो मसलन रमज़ान ईद आएगी ना, ईदुलफ़ितर, सदक़तुल फितर सब देंगे उनको, भाई सदक़तुल, मेरे पास सदक़तुल फितर वाजिब है, वो यूँ कहेगा सदक़तुल फितर वाजिब। अब उसको यूँ कहेंगे भाई सदक़तुल फितर वाजिब है तो कुर्बान का कुर्बानी नहीं है। अरे भाई किताबों में तो सदक़तुल फितर और कुर्बानी दोनों को एक ही कैटेगरी में रखा है, कि जिस पर सदक़तुल फितर वाजिब उस पर कुर्बानी भी वाजिब। दूसरी गलत फहमी ये है, बाल लोग यूँ समझते हैं कि जिस पर ज़कात फ़र्ज हो उसी पर कुर्बानी, नहीं नहीं, ज़कात फ़र्ज है उस पर कुर्बानी तो है, लेकिन बहुत से वो लोग हैं जिन पर ज़कात फ़र्ज नहीं है और कुर्बानी वाजिब है। ज़कात का निसाब अलग है और कुर्बानी का निसाब अलग है। कुर्बानी वाजिब होने के लिए तो सिर्फ आपको 612 ग्राम और 350 मिलीग्राम चांदी की कीमत का सामान आपके पास घर में मौजूद है, ज़रूरत से ज़्यादा। आजकल तो लोग शोकेश के आदि हो गए हैं, गरीब से गरीब के घर में भी शोकेश होगा और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी रखी होगी कि उनकी अगर कीमत लगाई जाए तो ये 612 ग्राम चांदी की क्या हैसियत होगी, वो हो जाए। और किताबों में तो फुकहा ने दो जोड़ी कपड़े से ज़्यादा को भी इसमें शुमार किया है, कि किसी के पास से दो जोड़ी से ज़्यादा कपड़े हों तो वो उसमें आते हैं, उसको भी लगाओ इस कीमत में लगाओ, समझाए। तो आजकल तो कितने जोड़ी हर एक के पास होते हैं, और फिर घर में दूसरा सामान आपके पास, आपकी ज़रूरत जिस घर में रहते हैं उसके अलावा दूसरा घर है जाहिर, तो आप पर
قربانی واجب، زکات بھلے فرض نہیں لیکن قربانی واجب. تو قربانی کے واجب ہونے کا مسئلہ زکات کے مقابلے میں آسان ہے، یعنی لیکن بہت سے لوگ جیسا میں نے کہا نا مسئلہ بھی اپنی طرف سے گھڑتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ بھائی میرے اوپر قربانی نہیں. ارے بھائی ذرا مفتیوں کے پاس جا کر کے پوچھ تو صحیح، اپنا حال تو بتا اور کہا یہ ہے میری پوزیشن، میرے اوپر قربانی ہے یا نہیں. تو قربانی واجب ہے اور یہ تو حضرت ابراہیم علیہ نبیانہ والی صلاحت وسلام کی یادگار ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرات صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الاذاہی، کہ اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب میں سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا حضرت ابراہیم کی سنت، ان کا طریقہ. اور یہ جس کے پاس اتنا مال ہو جو بتایا نا، اور اس پر سال گزرنا بھی ضروری، عید کی رات میں یا قربانی کے دنوں میں دن میں بھی اتنا آ گیا تو قربانی اس پر کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جاتی. اور قربانی نہ کرے تو حدیث میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں من وجد سعادا فلم يزاح فلا يقربن مصلانا، یہ جس کو قربانی کی طاقت ہے یعنی اس کے پاس قربانی کا نصاب موجود ہے اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں، اس کو تو حضور عیدگاہ میں داخل ہونے کو منع کرتے ہیں، پابندی اس پر، آئیو مت اندر، یہاں قربانی واجب نہیں کرتا ہے تو اتنی سخت وعید. تو یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ نبیانہ والی صلاۃ والسلام کی یادگار. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی بڑی آزمائش فرمائی، قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو چند چیزوں سے، چند باتوں سے آزمایا اور ان سب امتحانوں میں حضرت ابراہیم کیا ہو گئے؟ کامیاب ہوئے، پورے اترے. پہلا امتحان تو اپنی قوم کے ساتھ، جہاں پیدا ہوئے وہ قوم ہی بتوں کی پوجا کرتی تھی، ابا کے ساتھ بھی باقاعدہ جو ہے جھگڑے ہوئے، مناظرے ہوئے، قوم بھی، اور قوم کو بہت سمجھایا لیکن مان کے نہیں دیا. تو ایک موقع پر حضرت ابراہیم نے تو ان کے بتوں کو بھی توڑ ڈالا، اس پر قوم نے ناراض ہو کر جو ہے آپ کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا. یہ پہلی آزمائش تھی، عجیب بات ہے، اس جب ان کو آگ میں ڈالنے کے لیے سب تیاریاں مکمل ہو گئی اور آگ میں ڈالا جا رہا تھا، حضرت جبریل آئے اور حضرت ابراہیم سے پوچھتے ہیں میرے لائق کوئی خدمت، یعنی گویا میں اس موقع پر آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں، یہ لوگ آپ کو آگ میں، تم سے مجھے کچھ نہیں کہنا ہے، مجھے تو اللہ، میرا اللہ میرے حال سے واقف. ان کی پیشکش تھی پھر بھی ان کی مدد نہیں لی، ڈالا قوم نے ان کو اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آگ کو باغ بنا دیا. یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، آتا ہے روایتوں میں کہ یا نارو کہا گیا، دنیا اس وقت دنیا کی تمام آگیں جتنی تھی روئے زمین پر وہ سب کیا ہو گئی؟ ٹھنڈی ہو گئی. اور اس کے بعد پھر وہ وطن پیدا تو ہوئے تھے عراق میں، عراق کو چھوڑ کر پھر شام میں تشریف لے گئے، وطن چھوڑنا پڑا ان قوم کی دشمناوٹ کی وجہ سے. اس وطن چھوڑنے کے اندر بھی اللہ کے حکم سے جب وطن چھوڑ کے جانے لگے تو بادشاہ کو معلوم ہوا کہ یہ نکل گئے ہیں، آپ کو پکڑنے کے لیے آدمی بھیجے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی. شام گئے، وہاں جو ہے حضرت ابراہیم کا بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، دو بیویاں تھیں، پہلی بیوی حضرت سارا علیہ السلام، ان کو بھی ابھی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اور پھر اسی انہیں بیوی کے ساتھ جا رہے تھے، آزمائش کا شکار ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے اسی کے بعد یہ حضرت حجرہ بھی عطا فرمائی. تو حضرت ابراہیم نے دعا کی رب حبلی من الصالحین، کہ اللہ مجھے نیک اولاد دے. تو وہ بشرنا ہو بے غلام حلیم، باری تعالیٰ فرماتے ہم نے بردبار بچے کی بشارت سنائی، حضرت اسماعیل پیدا ہوئے. اس وقت حضرت اسماعیل پیدا ہوئے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ نبیانہ والی صلاۃ والسلام کی عمر 86 سال کی تھی،
اندازہ لگاؤ 86 سال کی عمر میں جب بچہ پیدا ہو پہلا بچہ, تو اس بچے کے ساتھ کیسی کچھ نہ محبت ہوگی باپ کو. پیدا جب ہوئے حضرت اسماعیل, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ کو یہاں سے ان کو لے کر دوسری جگہ جانا ہے. ابھی یہ نہیں کہ ابھی چھوڑ کے آنا ہے, لے کے جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ جبریل آ رہے ہیں, جبریل کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا, ان کو لے کے جاؤ. اب حضرت جبریل حضرت ابراہیم کو اور ان کی بیوی حضرت حاجرہ اور دودھ پیتے بچے اسماعیل کو لے کر نکلے. جہاں کوئی میدان آتا, کوئی سرسبز میدان آتا, حضرت ابراہیم پوچھتے یہاں, حضرت ابراہیم کہتے نہیں آنے. آگے چلتے 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 یہاں پہنچے, کہاں؟ جہاں اس وقت کعبہ ہے, وادی غیر ذی ذرا, ایسا میدان وادی کہتے ہیں اس میدان کو جو پہاڑوں کے بیچ میں, پہاڑوں کے بیچ کا ایسا میدان جہاں ایک تنکا بھی نہیں تھا, سبزہ کچھ نہیں. وہاں جب پہنچے تو حضرت جبریل نے کہا یہاں یہاں کعبہ, تو اٹھاتے ہوئے کعبہ کا نشان تھا, خالی ٹیکری تھی ٹیلا بھی جہاں کعبہ تھا, کہا یہاں. وہاں ایک تھیلا تھا کھجور کا اور پانی کا ایک مشکیزہ تھا, بیٹھے یہاں ٹھہرنے کا. اب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ان کو یہاں چھوڑو, اور تم تو اب تک یہ نہیں کہا گیا تھا کہ ان کو یہاں چھوڑ کے آپ کو آنا ہے, اب حکم آیا وہی آئی کہ اب ان کو چھوڑ. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی تو اپنی بیوی کو بھی یہ نہیں کہتے کہ اللہ کا حکم آیا, بس اٹھ کے چل دیا. اسی حال میں حکم آتے اٹھے اور چلنا شروع کر دیا. جب نکل چلنے لگے تو حضرت حاجرہ نے دیکھا یہ کیا کر رہے, پیچھے پیچھے دوڑی, آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جواب ہی نہیں دے رہے, کہاں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں. دو تین مرتبہ پوچھا, جب جواب نہیں دیا تو ان کو دل میں خود آیا, تو ان کی حضرت حاضرہ کے دل میں, حضرت حاضرہ پھر خود کہا اللہ کا حکم ہے, کہا ہاں اللہ کا حکم. انہوں نے جب کہا اللہ کا حکم, کہا اللہ کا حکم. جب انہوں نے کہا اللہ کا حکم, حضرت حاضرہ نے فوراً کہا اذن لنزینا, اللہ کا حکم ہے تو اللہ کبھی ہمیں برباد. دیکھو ایک عورت کا ایمان کہاں چھوڑا تھا, وہاں کوئی انسان نہیں تھا, ایک آدمی بھی آباد نہیں تھا, وہاں کوئی آبادی نہیں تھی, پرندہ بھی نہیں, پانی نہیں تو پرندہ کہاں سے ہو, انسان نہیں پرندہ نہیں. آج تو ہمیں اور آپ کو اگر سورت شہر میں ہمارا گھر ہے, فلیٹ ہے, اور اس فلیٹ کے اندر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے کہیں جانا ہو تو دل میں 100 وسوسے آتے ہیں, کیا ہوگا, ارے بھائی کیا ہوگا, یہ 45 لاکھ کی آبادی اتنی بڑی, اور اس کے اندر پھر یہ جو ہے اڈاجن پاٹے کا اتنا بڑا علاقہ, اتنے بڑے بڑے اپارٹمنٹ, اور اس میں آپ کا فلیٹ جس بلڈنگ میں ہے اس میں تو دوسرے اور جو ہے 50 فلیٹ ہیں, پھر بھی دل میں گیا میں اکیلے بال بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہاں حضرت ابراہیم ان کو چھوڑ کے آئے, کتنی بڑی قربانی تھی اللہ تعالیٰ کی, اللہ کا حکم تھا ان کو چھوڑ کے واپس آ گئے. لیکن اللہ ہی کے حکم کی وجہ سے جو ہے تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد وقفے سے ان کی خبر لینے کے لیے وہاں شام سے یہاں آتے تھے, کہاں؟ یہاں مکہ مکرمہ. حضرت اسماعیل جب بڑے ہوئے, ان کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے, تو پھر خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھلایا گیا, گویا حضرت اسماعیل کو انہوں نے لٹایا اور ان پر چھری چلا رہے ہیں. ایک منظر, ایک سین خواب میں اس انداز کا دکھایا گیا, کیونکہ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. پہلی دن دیکھا, دوسری مرتبہ دیکھا تو یقین ہو گیا, تو اب حضرت اسماعیل ارادہ کر لیا کہ اب اس پر عمل کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے خود ان کے سامنے فلما بلغ ماؤ السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. حضرت اسماعیل جب ہے اپنے ابا کے ساتھ چلنے پھرنے کے لائق عمر کو پہنچ گئے, تو حضرت ابراہیم نے کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ انی اذبحک کہ میں تم کو ذبح کر, وہ ایک منظر دیکھا, ذبح کر دیا نہیں ذبح کر رہا ہوں, چھری چلا رہا ہوں, ایسا میں نے دیکھا. تو چونکہ نبی کا خواب بھی کیا ہوتا ہے, تو اس خواب کا تذکرہ حضرت ابراہیم نے ان کے ساتھ معلوم کرنا, یہ بھی حضرت ابراہیم بیٹے کا بھی امتحان لینا چاہتے تھے کہ ان کا کیا خیال یہ ہے, تو یہ نہیں کہ وہاں کہیں گے تو ذبح کریں گے ورنہ نہیں. بیٹا بھی ان کا بیٹا تھا, کیا کہا یا بتفال معلوم کہ ابا جان اللہ کی طرف سے آپ کو جو حکم دیا گیا گویا یہ تو کہہ رہے ہیں خواب دیکھا, یہ کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف, یہ نہیں کہا ابا جان آپ خواب دیکھا ہے, خواب و خیال کا کیا ہے دیوار ماج, اس خواب کی بنیاد پر آپ اپنے اتنے لاڈلے بیٹے کو اللہ نے اتنی عمر میں آپ کو اولاد دیا آپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے, کچھ نہیں اپنی آمادی ظاہر کی. تو بہرحال چنانچہ پھر ذبح کرنے کے لیے وہاں سے لے گئے وہاں مینا میں, مینا کے میدان میں مکہ سے یہاں سے اٹھا کر وہاں باقاعدہ لٹایا اور چھری چلانا شروع کیا, لیکن چھری کام کرتی نہیں. اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے جنت سے مینڈا بھیجا اور کہا اس حضرت اسماعیل کی جگہ پر اس کو گویا ذبح کرنے کا حکم دیا. وہ چھری چلا چکے تھے لیکن اس نے کام نہیں کیا, اسی پر اللہ کی طرف سے انعام دیا گیا. لقد صدقت خواب سچا, خواب میں یہ نہیں دیکھا تھا کہ حضرت اسماعیل ذبح کر دیے گئے, خواب میں تو اتنا ہی دیکھا تھا کہ ان پر چھری چل چکی, اتنا جو خواب میں جو منظر تھا وہ پورا ہو بہو بیداری میں آ گیا, خواب برابر ہے, آگے اس میں ذبح ہونے کا تھا. کہہ رہا اللہ تعالیٰ نے انسان لینا مقصود اسی کی یادگار میں ہم پر جو ہے یہ قربانی آئی. یہ تو میں نے عرض کیا نا قربانی کی بڑی تاکید ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کرتے تھے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے دو مینڈھے ذبح کیا اپنے چت کبرے سینگ والے, اور ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کے لوگوں کی طرف سے. ذرا ہمیں بھی غیرت آنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری طرف سے قربانی کریں اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی نہ کریں باوجود طاقت کی. اس لیے جن جن لوگوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے تھے, تو گویا اللہ نے جن کو وسعت دی ہے ان کو تو چاہیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کا اہتمام کریں اپنی قربانی کے ساتھ, اور قربانی کے جانور کو کہ باقاعدہ خوب خدمت ہونی چاہیے. بخاری شریف میں ہے حضرات صحابہ کا معمول تھا کہ اپنی قربانی کے جانوروں کی اتنی خدمت کرتے تھے کہ ان کو موٹا تازہ بناتے تھے, موٹا تازہ خوب اربا بناتے تھے خدمت کر کے, تاکہ وہ اور ایسا جانور ہی پسند قرار دیا گیا. ہمارے بزرگوں کے یہاں اس کا اہتمام ہوتا تھا. حضرت شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہمارے حضرت مفتی صاحب نے سنایا کہ گائے کی قربانی کرتے تھے, گائے کی دوا کرتے تھے, تو اس گائے کو اپنے ساتھ بٹھا کر اپنے پاس بٹھا کر کھلاتے اور روزانہ دودھ جلے بھی کھلاتے تھے. اس کو پڑھانے کے لیے جب مدرسے میں جاتے تھے تو وہ گائے ساتھ ساتھ آتی تھی, آپ درسگاہ میں جاتے وہ باہر بیٹھی رہتی, پڑھا کر جب نکلتے پھر ساتھ میں آتی گھر جاتی, اور عید کے دن جب قربانی کا وقت آتا روتے جاتے تھے, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور اس کو ایسا تعلق گائے کے ساتھ اس کی محبت, اور پھر اسی دن آئندہ سال کے لیے دوسری خریدی اور سال بھر اس کی خدمت. ہم تو آدھے گھنٹے کے لیے بھی خدمت کے لیے تیار, دوسرے کا گھر بنوا دیتے ہیں اور جو ہے چارے کے نام سے دو تین کے بھی ڈالنے کے روادار نہیں ہوتے. یہ خیر اللہ تعالیٰ قبول کر لیں اس قربانی کو, بڑی بات ہے. تو بہرحال ان چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے, اور ان دنوں میں جو ہے ایک جنہوں نے قربانی کے لیے جانور رکھ ان کے لیے ایک سنت یہ بھی ہے کہ یہ چاند دیکھنے کے بعد اپنے ناخون اپنے بال وغیرہ نہ کاٹیں جب تک کہ قربانی کا جانور ذبح نہ ہو جائے, یہ مستحب ہے. امام احمد کے نزدیک تو واجب ہے, ہمارے یہاں مستحب کا درجہ رکھتا ہے. اور یہ جو ایام تشریق آئیں گے اس میں اس پہلے ہی نویں ذی الحجہ کی صبح فجر کی نماز سے لے کر کے تیرہویں ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک کل 23 نمازیں ہوتی ہیں, نویں کی 5, دسویں کی 5, گیارہویں کی 5, بارہویں کی 5, 20 تو یہ ہوئی, اور 13ویں کی فجر ظہر اور عصر, 23 نمازوں کے اندر ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق جو ہے زور سے پڑھنا واجب ہے مردوں کے لیے, چاہے وہ جماعت سے نماز پڑھی ہو یا
تنہا پڑی ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. عورتوں کو بھی پڑھنا چاہیے، وہ آہستہ آواز سے پڑھیں گی، لیکن عورتوں کے اوپر بھی واجب ہے، دوبارہ اس کا بھی اہتمام ہو. اور ان دنوں میں جیسا کہ ابھی بتلایا، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت، اعمال صالحہ مختلف شکلوں میں. اور علماء نے تو لکھا ہے کہ اس عشرے کا استقبال کون سے عمل سے کریں، کہ اس کا استقبال توبہ اور استغفار سے کریں. پہلا کام کیا کریں کہ ہم صلاۃ التوبہ پڑھ کر کے اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر کے گویا اب اس عشرے کے اعمال صالحہ کو انجام دینے کے لیے اپنے آپ کو پاک سکتے. ہم ظاہری طور پر تو غسل کر کے دھلے ہوئے کپڑے پہن لیتے ہیں، لیکن اندر کے میل کو دور کرنے کی طرف دھیان جاتا نہیں، حالانکہ پہلا کام وہ کرنا چاہیے. اس لیے پہلا عمل یہ ہو اس عشرے کا، اس لیے آج رات میں جو ہے نا پہلا کام یہ کیجیے، صلاۃ التوبہ پڑھ کر کے، توبہ و استغفار کر کے اپنے گناہوں سے معافی چاہی جائے، اور پھر اس عشرے میں مختلف نیک اعمال، نمازیں اور جو ہے روزے، ذکر، تلاوت، دعائیں اور جیسے صدقہ اور خیرات اور جتنے بھی نیک اعمال کی قسمیں ہیں وہ سب اس کا اہتمام ہونا چاہیے. بہرحال اس عشرے کو جیسا اس کا حق ہے اس کے مطابق وصول کرنے کا اہتمام ہو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے دو بڑے سیزن ہیں، دو موسم ہیں نیکیوں اور طاعتوں کے، ایک تو رمضان اور ایک یہ دوسرا سیزن آیا ہے. اس سیزن سے تاجر لوگ سیزن کے زمانے میں ساری چھٹیاں کینسل کر کے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں، بلکہ کسانوں کے یہاں اور بعض تاجروں کے یہاں تو گھر کے تمام افراد، مرد بھی اور عورتیں بھی، سب اسی کام میں لگ جاتے ہیں کہ بھائی سیزن سے جتنا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کما لو. ایسے یہاں بھی کمانے کا اہتمام ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کریں گے، یعنی خود بھی کرو اور گھر کے لوگوں کو بھی اس کی طرف متوجہ کرو، کہ بڑا ضروری موقع ہے، وہ بار بار آتا نہیں ہے. اللہ ہم سب کو اس کی قدرداری کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ یہ مبارک ایام جو تو نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اے اللہ ان کو زیادہ سے زیادہ وصول کرنے کی اور ان کی قدردانی کی ہمیں اور ہمارے گھر کے ہر ہر فرد کو توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شر و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. برحمتك.